الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. میرے بزرگوں, نوجوانوں, عزیزوں, اللہ نے مجھے کچھ وقت آپ کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا, اس مسجد میں مقیم رہا اور کئی بیانات ہوئے الحمدللہ. ابھی آخری بیان ہے, انشاءاللہ پھر یہاں سے میں نکل جاؤں گا کسی اور طرف. پرسوں میری واپسی ہوگی کناڈا سے. یہ اللہ کا کرم ہے, ایمان کے رشتے سے, دین کے رشتے سے ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت, یہ بھی ایمان کے تقاضوں میں سے. دو شخص جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں آپس میں اور اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں, ان کی دوستی اللہ کے لیے ہے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے, وہ انشاءاللہ جنت میں جمع ہوں گے, اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوں گے. تو آپ جو کسی عالم کا اکرام کرتے ہیں, اس سے محبت کرتے ہیں, وہ دین کا اکرام کرتے ہیں, دین کے رشتے کی بنیاد پر آپ اس کا اکرام فرماتے ہیں. قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے, واقعہ یہ ہے کہ وہ چونکا دینے والی ہے. اگر اس کو ہم غور کریں, عجیب و غریب آیت ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا تم لوگ موجود تھے, حاضر تھے جب یعقوب کے موت کا وقت آیا, یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کے والد تھے اور حضرت ابراہیم جو ابو الانبیاء ہیں, جن کے خاندان سے بے شمار انبیاء کرام پیدا ہوئے, تو ان کے اولاد میں سے, اور دو صاحبزادے حضرت ابراہیم کے, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ نبی ہوئے دونوں, حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق. حضرت اسحاق کے اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام میں وہ بھی نبی تھے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ کیا تم لوگ موجود تھے جب یعقوب کا آخری وقت آیا, موت کا وقت آیا, موت سامنے دکھائی پڑنے لگی کہ اب گویا میرا انتقال ہونے والا ہے. اس وقت انہوں نے کیا بات کہی, انہیں کیا فکر تھی جس فکر کو لے کے وہ دنیا سے رخصت ہوئے, اور اس آخری وقت میں اس اللہ کے نبی نے جو انبیاء کی نسل سے تھا, جس کے گھر میں ظاہر ہے دینی کا ماحول تھا, ایمان کا ماحول تھا, ایمان کی فکر تھی, اور کام ہی اس کا دین کی دعوت, لیکن مرتے مرتے جو فکر اس کو تھی, کس چیز کی تھی, کیا اس کو درد تھا, انہوں نے آخری وقت میں موت سے پہلے اپنے صاحبزادوں سے, اپنے بچوں سے یہ سوال کیا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, میں زندہ ہوں, میرے سامنے تم اللہ کی بندگی کر رہے ہو, اللہ کی عبادت کر رہے ہو, اللہ واحد کی پرستش کر رہے ہو, یہ بتاؤ, یہ عہد کرو میرے سامنے, یہ مجھ سے وعدہ کرو, بتاؤ کہ تم میرے مرنے کے بعد, میرے جانے کے بعد تم کس کی بندگی کرو گے, کس کی عبادت کرو گے. یعنی ایک نبی کو اپنی اولاد کے بارے میں اطمینان نہیں, کیسی تربیت دی ہوگی, کس طریقے سے انہوں کو پالا ہوگا, اور ایمان کس قدر پلایا ہوگا ان بچوں کو, پھر اس کے باوجود بھی جاتے ہوئے ان کو جو فکر ستا رہی ہے، جس کے لیے پریشان ہیں کہ ہماری اگلی نسل میں ایمان باقی رہے، صحیح دین باقی رہے، کہ ما تعبدون من بعدی، تو میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ سب ظاہر ان کے بچے صاحب ایمان تھے، اسی میں یوسف علیہ السلام بھی تھے جو نبی تھے، بنیامین ان کے بھائی تھے، اور ان کے جتنے بھی بھائی سب صاحب ایمان تھے، موحد تھے، کلمہ گو تھے. ان سب نے اپنے والد کو اطمینان دلایا تاکہ وہ ان کی روح اطمینان کے ساتھ قبض ہو، سکون کے ساتھ دنیا سے جائیں. ان سب نے کوئی عہد کیا اپنے باپ سے کہ نعبد الہ کا و الہ آبائی کا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، کہ ہم آپ کے معبود کی پوجا کریں گے، جس کی آپ پوجا کرتے تھے، جس کی آپ پرستش کرتے تھے، اور آپ کے جو آبا اجداد تھے، آپ کے دادا ابراہیم، آپ کے باپ اور چچا اسماعیل و اسحاق، وہ جس کی پوجا کرتے تھے، وہ جس کی بندگی کرتے تھے، وہ جس کی عبادت کرتے تھے، اسی کی ہم عبادت کریں گے. ہم عہد کرتے ہیں، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں آپ سے، اطمینان رکھیں، آپ پریشان نہ ہو، فکر مند نہ ہو، بلکہ اطمینان کے ساتھ آپ دنیا سے رخصت ہوں کہ انشاءاللہ ہم اسی ایمان پر، اللہ کی بندگی پر قائم رہیں گے، کسی اور کی پوچھنے کا، عبادت کرنے کا سوال نہیں. میرے بزرگوں اور دوستو عزیزو، اس آیت میں غور کرنے کی بات خاص طور سے یہی ہے ہم اہل ایمان کے لیے، کہ اپنے بچوں کے ایمان و دین کی فکر کتنی اہم فکر ہے. انبیاء تک اس فکر سے غافل نہیں تھے، ان کے بچے بعض نبی تھے، اور نبی نہ بھی تھے تو اللہ والے تھے، بہت ہی متقی تھے، موحد تھے، لیکن مرتے مرتے وصیت کر کے جا رہے ہیں. وصیت کی انہوں نے جانے سے پہلے عہد لیا اپنے بچوں سے، جب بچوں نے عہد کیا کہ ہیں اللہ کے رسول، ہم جس کی آپ پوجا کرتے تھے، جس کی بندگی آپ کرتے تھے، آپ کے آبا و اجداد کرتے تھے، نام لے لے کر ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، الہ واحد، ایک معبود، اللہ جس کی پوجا آپ سب کرتے تھے، اسی کی ہم پوجا کریں گے انشاءاللہ، اسی پہ ہم قائم رہیں گے. ونحن لہ مسلمون، ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم اسی کو ماننے والے ہیں، اسی کے اطاعت گزار ہیں. جب انہوں نے گویا بچوں نے اطمینان دلایا، ایک عہد کیا کہ انشاءاللہ آپ کے بعد بھی ہمارے گھر میں، ہمارے بچوں میں، ہمارے ماحول میں وہی عقیدہ رہے گا، وہی ایمان رہے گا جو آپ کے سامنے ہے، تب ان کو اطمینان نصیب ہوا، مطمئن ہوئے. تو سوچنے کی بات یہی ہے کہ جب انبیاء کرام کو اپنی اولاد کے ایمان کی فکر تھی، تو ہمیں تو بہت زیادہ ہونی چاہیے. ہمارے گھروں میں ماحول کہاں ہے؟ ہمارے بچوں میں وہ ایمانی پختگی کہاں ہے؟ وہ مضبوطی کہاں ہے؟ اور ایمان کو توڑنے والی، خراب کرنے والی چیزیں ہر طرف موجود ہیں ہمارے اس ماحول میں، کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی کہیں بھی بھٹک سکتی ہے، غلط راستے پہ جا سکتی ہے، اس کے دل میں ایمان کی وہ عظمت نہیں ہے، دین کی وہ قیمت نہیں ہے، شریعت کی وہ اہمیت نہیں ہے جو انبیاء کلام کے خاندانوں میں ہوا کرتی تھی. تو ہم کو تو زیادہ ضرورت ہے کہ ہم فکر مند ہوں، اللہ سے دعا بھی کریں اور تدبیریں بھی کریں، جن تدبیروں سے اپنے بچوں میں، اپنی نسلوں میں ایمان کو ہم باقی رکھ سکیں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور واقعی یہ ہے کہ جب یہ آیتیں میں پڑھتا ہوں اور یہ چیز سامنے آتی ہے تو رونگٹا کھڑا ہو جاتا ہے، کانپنے لگتا ہے کہ بھائی، یعنی ایک نبی ہی نہیں، نبی کے خاندان کا باپ نبی، دادا نبی، اور اس کے اولاد میں کتنے انبیاء ہوئے؟ حضرت موسیٰ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ، یہ سارے کے سارے انبیاء بنی اسرائیل میں ہوئے، حضرت ابراہیم کے خاندان سے ہوئے، حضرت یعقوب کے خاندان سے ہوئے. اس نبی کو جو فکر ہے، جو ستا رہی ہے، جاتے جاتے وہ اپنے اولاد کے ایمان کی فکر ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں کہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا نام تو مسلمانوں میں لکھا ہوا ہے رجسٹر میں، بائی برتھ ہم مسلمان ہیں، اور ہم نے سرکاری کاغذات میں نام مسلمان لکھوایا ہے, اس پہ مطمئن ہو جائیں کہ آپ تو ہمارے بچے مسلمان مانے جائیں گے. نہیں, اپنے کا اطمینان نہیں چل جائے گی بچوں کا, تو اپنے ایمان کی فکر اور اپنے بچوں کے ایمان کی فکر, یہ بنیادی تقاضا ہے ایمان کا, اور یہ ہماری ذمہ داری ہے پوری دنیا میں اور خاص طور سے ان ملکوں میں جہاں پر دوسرا تعلیمی نظام چل رہا ہے. وہ تعلیمی نظام, وہ ماحول جو ایمان کو خراب کرنے والا ہے, جس میں ہمارے عقائد پر, ہمارے بنیادی چیزوں پر اعتراضات کیے جاتے ہیں, شک پیدا کیا جاتا ہے. تو جو تعلیمی سسٹم اور تعلیمی نظام ہے, اس تعلیمی نظام میں بہت سی باتیں ایسی آتی ہیں بچوں کے سامنے کہ ان کا ذہن چینج ہو جائے, بدل جائے, یہ پیدا ہو جائے ذہن کے بھی کیا فرق ہے, کیا یہودی, کیا عیسائی, کیا اسلام, یہ کی چیز سب ہے. جیسے آج کل بہت سی چیز چلتی ہے نوجوانوں میں خاص طور سے کہ بھائی خام خواہ کیوں, یہ سب تو مذہب ہے, اللہ کا بھیجا ہوا ہے, سب میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے, تو کوئی کرسچن ہوا, کوئی یہودی ہوا, کوئی مسلمان ہوا, تو کیا فرق پڑتا ہے. تو دین کی, اسلام کی جو اہمیت ہے, وہ اہمیت دنوں سے کم ہوتی جا رہی ہے, ایسا ماحول بنتا جا رہا ہے. جبکہ قرآن پاک میں صاف صاف کہا گیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, سن لو کان کھول کر, دین وہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے, جو اللہ کے مقبول ہے, وہ اسلام ہے. اسلام کے سوا کوئی دین مقبول نہیں. نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو دین آیا ہے وہ آخری دین ہے, اللہ تعالیٰ کی آخری شریعت ہے, آخری دین ہے. اسی دین کو ماننے میں, اسی پہ چلنے میں نجات ہے. اگر ہم اس کو چھوڑ کر کسی بھی اور دین کو اختیار کرتے ہیں, کسی بھی اور مذہب و فلسفے کو اختیار کرتے ہیں, اس کو چھوڑ کر, تو جہنم مقدر ہوگی ہمارا, جنت سے کوئی واسطہ نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ زندہ ہوتے, لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی, اگر موسیٰ زندہ ہوتے موسیٰ علیہ السلام, تو ان کے لیے بھی چارہ کار اس کے سوا نہیں تھا کہ میری پیروی کریں, میری شریعت پہ چلیں, میرے دین پہ چلیں, یہی انہیں کرنا پڑتا نجات کے لیے. تو اللہ کی آخری شریعت نازل ہوئی, قرآن کریم نازل ہوا, تو قرآن کریم اور یہ وہ اسلام جو اللہ کا بھیجا ہوا آخری دین ہے. اس دین کی ہر بات کو ماننا, اس کے ہر عقیدے کو ماننا, توحید کا عقیدہ ہو, رسالت کا عقیدہ ہو, آخرت کا عقیدہ ہو, فرشتوں کو ماننا, انبیاء کو ماننا, جن کو ماننا, جن چیزوں کا قرآن پاک میں حدیث میں ذکر آ گیا ہے, بیان کر دیا گیا ہے, ان سارے عقائد کو ماننا, دین کی سب تعلیمات جو قطعی طور پہ ثابت ہیں, نماز کی فرضیت, پانچ وقت کی نماز فرض ہے, رمضان کا روزہ, مال میں زکوٰۃ کا لازم ہونا, حج کی فرضیت, اور جتنے بھی احکام ہیں, میراث کے مسائل, نکاح و طلاق کے مسائل و معاملات جو قرآن پاک میں بہت سراحت کے ساتھ سب چیزیں مذکور ہیں, ان سب کو ماننا, اس پہ چلنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے. اور اگر ہمارے بچوں میں, ہمارے اندر عقائد کے بارے میں, یا احکام کے بارے میں, یا معاملات کے بارے میں, یا اسلامی معاملات ہیں, شک و شبہ پیدا ہوتا ہے اور ہم اس سے دور ہوتے ہیں, تو گویا ہم اسلام سے دور ہو رہے ہیں, ایمان سے دور ہو رہے ہیں. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں, یہ ذمہ داری بہت بڑی ہمارے اوپر ہے. اس ملک کے اندر جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں, جو ماحول ہمارے بچوں کو مل رہا ہے تعلیم گاہوں میں اور مارکیٹ میں, جاب میں, جہاں بھی جاتے ہیں وہ, جس طرح کے لوگوں سے سابقہ ہے, جو باتیں ان کے سامنے آتی ہیں, خدا نخواستہ ان کا ایمان کمزور نہ ہو جائے, ایمان گویا ان کا متاثر نہ ہو جائے, کہ وہ سمجھے بھائی سب چیز برابر ہے. ایسے ایک طبقہ دنیا میں ہے, وہ حضرت ادیان کی بات کرتا ہے, سارے دھرم سارے مذہب سب ایک ہی ہیں, سب الگ الگ راستے ہیں, منزل سب کی ایک ہی ہے, سب کی منزل ایک ہے, راستے الگ الگ ہیں. یہ باتیں کہی جاتی ہیں, اس کو پھیلایا جاتا ہے دنیا میں, ایک پورا فلسفہ ہے, ایک پورا بڑی جماعت ہے جو اس کو پھیلا رہی ہے کہ مذہب کی اہمیت کم ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ ہم مسلمان ہیں, الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے, اللہ کا فضل ہے کہ اس مذہب پر ہے جو اللہ کا بھیجا ہوا آخری مذہب ہے, اور اسی کو اختیار کرنے میں نجات ہے, اسی کو اختیار کرنے میں گویا ہماری کامیابی ہے اور سب انسانوں کی کامیابی ہے. تو ہم پہلے مضبوط و پختہ ہوں، ہمارا عقیدہ پختہ ہو، ہمارا ایمان پختہ ہو، شریعت سے ہماری وابستگی پختہ ہو، دین کے سارے احکام کو ہم ضروری سمجھیں، اس پہ عمل کریں اور اپنے بچوں کو سب سکھاویں، تب ہمارا یہ ایمان محفوظ رہے گا، ہمارا دین محفوظ رہے گا. اور اگر ہم خود کمزور ہیں، مذبذب ہیں، دھلمل ہیں، ہمارے اندر خود پختگی دین کی نہیں ہے، ایمان کی نہیں ہے، تو بچوں کا کیا ٹھکانا، بچے کدھر جائیں گے اور کہاں کہاں کس فلسفے سے، کس نظریے سے، کس تعلیم سے متاثر ہوں گے. تو میرے بزرگوں اور دوستو، آپ کے درمیان میں رہا ہوں چند روز، کچھ باتیں میں نے آپ سے عرض کی ہیں، اس سمجھیے یہ آخری بات میری آپ کے درمیان ہے. یہ وصیت ایک طرح کی ہے کہ اپنے ایمان کی ہم فکر کریں، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں، اور بچوں میں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمان پلا دینے کے لیے جو تدبیریں بھی ہو سکتی ہوں، اختیار کی جا سکتی ہوں، ان کو اختیار کریں. اور دوسری بات جو مجھے آپ سے عرض کرنی ہے، بالکل شارٹ میں، مختصر چند الفاظ میں، کہ مسلمان جو یہاں آباد ہیں، کسی ملک کے ہوں، کسی نسل کے ہوں، اور کسی مسلک کے ہوں، سب مسلمان ہیں، سب کلمہ گو ہیں، ان سب سے محبت، ان سب میں یونیٹی، اتحاد کلمے کی بنیاد پر، یہ بہت بڑی ضرورت ہے، یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے اور اس ملک کی ضرورت بھی ہے. الحمدللہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، آ رہے ہیں، اور ان میں احساس ہے اپنے مذہب کا، اپنے بچوں کو ایمان پر باقی رکھنا چاہتے ہیں. لیکن اگر بکھرے رہے وہ، الگ الگ یونٹی ان کی رہی، الگ الگ گروپ رہے جن کا آپس میں کوئی ربط نہ ہو، کوئی آپس میں تعلق ہی نہیں ہے، ہر ایک الگ ہے، انڈین الگ ہیں، پاکستانی الگ ہیں، عرب الگ ہیں، اور افریقن الگ ہیں، اور یہاں کے سفید الگ ہیں، سب کی الگ دنیا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، کوئی موقع ہوتا ہی نہیں کہ آپس میں بیٹھ مل بیٹھیں اور یہاں کے مسائل پہ غور کریں، یہاں کے حالات پہ غور کریں، مسلمانوں کے کیا مسائل ہیں، اس ملک کے کیا مسائل ہیں، ان پہ غور کریں. بس ہر آدمی، ہر کمیونٹی اپنے اپنے طور پہ اتحاد تو رکھتی ہے، لیکن سارے مسلمان جو مختلف مسالے کے، مختلف ملکوں کے ہیں، مختلف نسلوں کے ہیں، ان میں کوئی ربط اگر نہیں ہے، تو ہماری آبادی کتنی بھی یہاں بڑھ جائے، ہماری اہمیت کچھ نہیں ہوگی، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ہماری کوئی آواز نہیں ہوگی. ہماری آواز تبھی بنے گی، اس میں تبھی طاقت ہوگی جب کہ ہم کلمے کے بنیاد پر متحد ہوں، اور کم سے کم کبھی کبھی جو مختلف کمیونٹیاں مسلمانوں کی ہیں، ان کے علماء، ان کے سربراہ، ان کے ذمہ دار بیٹھا کریں، ایک دوسرے سے متعارف ہوں، ایک دوسرے کی بات سنیں اور تبادل خیال کریں. اس ملک کے مسلمانوں کے جو مسائل ہیں، اس ملک کے جو مسائل ہیں، اس تعلق سے ان کا کوئی موقف ہونا چاہیے، کوئی ان کی ایک پالیسی ہونی چاہیے ان مسائل میں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں کیا ایشوز ہیں، کیا مسائل ہیں، ان سے ہم غافل ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں، صرف کمانا اور کھانا ہم جانتے ہیں، باقی اس میں کیا حالات ہیں ملک کے، اور کیا کیا پرابلمس پیدا ہو رہی ہیں، کیا مشکلات ہیں، کیا خطرات ہیں، کیا خطرات ہیں، کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں، اگر ہمارا اس کا مطالعہ نہیں ہوا، اس بارے میں فکر مندی نہیں ہوئی، اور ہم میں یونیٹی نہیں ہوئی، مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہوا، نسلوں سے اوپر اٹھ کے اور مسلک سے اوپر اٹھ کر، کمیونٹی سے اوپر اٹھ کر اسلام و کلمے کی بنیاد پر اتحاد نہیں ہوا، تو ظاہر ہے کہ مسلمان یہاں کتنے بھی آباد ہو جائیں، بڑھتے جائیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی ان کا مقام نہیں ہوگا یہاں کی سیاست میں، یہاں کے گویا حقوق میں، اور وہ کوئی دوسروں کے محتاج رہیں. اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، خاص طور سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء ہیں، ائمہ ہیں، اور جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، انہیں خاص طور سے اس بارے میں بھی فکر ہونی چاہیے، اور کچھ نہ کچھ شکل ایسی بننی چاہیے کہ ہمارے اندر اتحاد پیدا ہو، فاصلے کم ہوں، دوریاں کم ہوں، اور اتحاد پیدا ہو. اور تیسری بات، جو آخری بات ہے، وہ یہ ہے کہ اس ملک میں غیر مسلموں تک توحید کی دعوت پہنچانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. یہ ہماری پہلی ڈیوٹی ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں, یہاں کے جو بھی آمدنیاں ہیں, یہاں کی جو بھی چیزیں, اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہم جاب کرتے ہیں یہاں, یہاں بزنس کرتے ہیں. تو یہاں جو انسان آباد ہیں, جو توحید سے محروم ہیں, کلمے سے محروم ہیں, انتہائی اچھے لوگ ہیں, انتہائی شریف لوگ ہیں, انتہائی سیدھے لوگ ہیں, ان سب تک توحید کے پیغام کو پہنچانا, کلمے کو پہنچانا, یہ ہماری ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے. اگر اس میں ہم کوتاہی کرتے ہیں کہ پوری پوری عمر گزر جاتی ہے اور کسی کے سامنے ہم نے توحید کو پیش ہی نہیں کیا کہ بھائی توحید کیا چیز ہے, شرک کیا ہے, توحید کیا ہے, یہ بات رکھی ہی نہیں ہم نے ان کے سامنے کبھی, اس کی ہم نے ہمت ہی نہیں کی. تو پھر وہی اللہ کے یہاں باز پرس ہوگی, وہ سوال ہوگا کہ ہم نے کوتاہی کی. اگر آپ دعوت کے راستے میں آتے ہیں اور اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو انشاءاللہ یہاں کے حالات بھی درست ہوں گے, موافق ہوں گے. ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ ہمارے بس میں نہیں. ہدایت تو انسان کے بس میں, کوشش ہمارے بس میں ہے کہ ہم کوشش کریں اپنی حد تک اسلام کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کی صحیح کریں. یہ ہماری ڈیوٹی, ہماری ذمہ داری ہے. اس میں اگر ہم کوتاہی کریں گے تو اللہ کے ہم باز پرس ہوگی, اور اگر ہم نے کوشش تو کی اپنی حد تک, جو کچھ ہو سکا ہم نے دعوت پہنچائی, توحید کی بات پہنچائی یہاں کی زبان میں, یہاں کے نفسیات کے مطابق, لیکن ہدایت نصیب میں نہیں تھی کسی کے, کوئی مسلمان نہیں ہوا, تو عند اللہ ہم بری ہوں گے, عند اللہ ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو, یہاں کے غیر مسلموں کے درمیان توحید کے پیغام کو پہنچانا, کلمے کو پہنچانا, یہ ہماری پہلی ڈیوٹی ہے, ذمہ داری ہے. اس کے لیے ہمیں تدبیریں کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے کہ کیسے کیسے راستوں سے, کس انداز سے یہ کام ہم کر سکتے ہیں. بہرحال یہ مختصر چند باتیں ہیں, خلاصہ ہے میری باتوں کا جو میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے بھی رکھی ہے, اور خاص طور سے بچوں کی تربیت کے بارے میں جو عرض کیا تھا کہ بچوں کی تربیت کیسے کریں آپ, کیسے اس کو ان کو صحیح راستے پہ لائیں, اس کے لیے کتنی آپ محنت کریں, یہ سب باتیں میں نے آپ سے عرض کی تھی. ان باتوں کو بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ بھائی یہاں اس ملک میں آپ رہتے ہیں, یہاں کے اپنے قانون ہیں, یہاں کا نظام ہے, اس نظام میں رہتے ہوئے بچوں کو ہم کیسے صحیح راستے پہ لائیں, کس انداز سے, کیسے ہم ان کو سمجھائیں, کیسے گویا ان کو ایمان پر, دین پر باقی رکھیں. اور بچوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے, بھائی بچوں کو عام طور سے اس بات بچہ پڑھائی جاتی ہے, سمجھائی جاتی ہے اسکولوں میں کہ بھائی ماں باپ تو بس ایک استعمال کی چیز ہیں, تم 17-18 سال تک جب تک ہو اپنا تمہاری ضروریات ان کے ذمہ ہیں, اس کے بعد جب 18 سال ہو کے ہو گئے اپنا چھٹی, اب کوئی ان سے مطلب نہیں ہے, گویا ماں باپ کوئی خیرخواہ نہیں ہے, ماں باپ تو ایک گویا استعمال کی چیز ہیں, ان کو استعمال کر لو, اس کے بعد پھر اپنا جس طرح چاہو کرو. لیکن وہ بچے جو اس طرح سوچتے ہیں ماحول سے متاثر ہو کر کے, اور ماں باپ کو اپنا خیرخواہ نہیں سمجھتے, ہمدرد نہیں سمجھتے, پھر ٹھوکریں کھاتے ہیں, وہ ایمان بھی ان کا جاتا ہے, دین بھی جاتا ہے, اور دنیا بھی جاتی ہے, تمام چکروں میں پڑھنے کے بعد برباد ہو جاتے ہیں. اس لیے اللہ نے والدین میں جو محبت رکھی ہے ماں باپ کے دل میں اولاد کے لیے, وہ محبت کسی کے اور کے دل میں نہیں ہے, وہ محبت کسی ٹیچر کے دل میں نہیں ہے, کسی حاکم کے دل میں نہیں ہے. جتنی خیرخواہی ماں باپ کر سکتے ہیں اولاد کے لیے, اتنی خیرخواہی کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. تو بچوں کی بات سمجھنی چاہیے کہ ماں باپ ہمارے خیرخواہ ہیں, اگر کوئی بات کہتے ہیں ان سے, کبھی کوئی تنبیہ کرتے ہیں, کوئی نہ گویا ڈانٹ بھی دیا, تو ہمارے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. یہ بات اگر بچوں کے ذہن میں رہے گی تو وہ پھلیں پھولیں گے, ترقی کریں گے, اور ماں باپ کی دعاؤں سے آگے بڑھیں گے. اور خدا نخواستہ اگر یہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر کے انہوں نے ماں باپ کو ایک زائد چیز سمجھا, نافرمانی شروع کی, اور گویا ان کی خلاف ورزی شروع کی, تو دنیا آخرت برباد ہوئی, دنیا بھی برباد ہوگی, دنیا میں بھی کوئی ترقی حاصل نہیں ہوگی. بہرحال یہاں کے ماحول میں کیا معاملہ ہو, بیوی شوہر بیوی کے تعلقات اس وقت جو ہے, عورت و مرد کو دو فریق بنا دیا گیا ہے اس مغرب کے نظام نے, یہاں کے قوانین و نظام نے, مرد و عورت کو دو گروپ اور دو فریق بنا دیا ہے, جیسے کہ دو پارٹیاں ہوں جو آپس میں لڑ رہی ہوں. جبکہ اللہ نے جو پیدا کیا ہے مرد و عورت کو, کہ مرد کی تکمیل عورت سے ہوتی ہے تو عورت کی تکمیل مرد سے ہوتی, دونوں ایک دوسرے کے لیے انسیت کا ذریعہ ہیں اور سکون کا ذریعہ ہیں. اس کائنات کی آبادی مرد و عورت کے باہمی اتحاد سے, محبت سے, الفت سے اس دنیا کی آبادی ہوئی ہے, اور یہ دونوں ایک دوسرے کے رفیق ہیں, ہمدرد ہیں, خیر خواہ ہیں. میاں بیوی اگر اس طرح سے رہیں گے تبھی گھر کا ماحول اچھا ہوگا, گھر جنت رہے گا. اور آج جو فلسفہ پڑھایا جا رہا ہے, جو قوانین بنائے جا رہے ہیں, اس کے مطابق گویا مرد اور عورت دو پارٹیاں ہیں جو آپس میں لڑتی ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہیں. تو اسلام نے جو نظام دیا ہے ہم کو, جو تعلیمات دی ہیں, ان تعلیمات کو لے کے اگر ہم چلیں گے تو ہماری زندگی یہاں بھی سکون کی ہوگی اور آخرت میں بھی ان شاء اللہ سکون حاصل ہوگا. اور اگر ہم نے مغرب کے فلسفے کو, دنیا انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو, اس نظام کو فالو کیا, اس لحاظ سے ہم یہاں رہے, تو ہماری آخرت تو برباد ہوگی, دنیا بھی جہنم ہو جائے گی, کوئی سکون نہیں ہوگا. دولت تو آپ کما لیں گے, ہو سکتا ہے ارب پتی ہو جائیں آپ اور دولت کا ڈھیر جمع کر لیں, لیکن آپ کو زندگی میں سکون نہیں ہوگا. اور آج بے شمار لوگ ایسے ملتے ہیں کہ دولت کے کوئی تھا نہیں ان کا, لیکن جب ان تنہائی میں آ کے ملتے ہیں تو روتے ہیں پریشان, اپنی پریشانیوں سے, اپنے گھر کے مسائل, بیوی کا مسئلہ, بچے کا مسئلہ, اس میں ایسے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کا دماغ کام نہیں کرتا ہے اور بیچارے الجھے ہوئے ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں شریعت پہ چلنا ہے, شریعت پہ چلنے ہی میں ہمارے لیے راحت ہے. مردوں کو, عورتوں کو, بچوں کو, سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہماری نجات بھی شریعت پہ چلنے میں ہے اور ہماری دنیا کی درستگی اور دنیا کا سکون بھی شریعت پہ چلنے میں ہے. تو اگر شریعت سے ہم ہٹیں گے, کسی اور راستے پہ ہم جائیں گے, تو سوائے اس کے کہ ہم پریشان ہوں, سوائے اس کے کہ ہم گمراہ ہوں اور یہاں وہاں بھٹکتے پھریں, کوئی اس کا حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, دین کی قدر دلوں میں پیدا فرمائے, اور ہم اپنے بچوں کو, خود اپنے آپ کو ایمان پر باقی رکھ سکیں. آپ دعا کر لیجیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ, ہمارے گناہوں کو, ہماری خطاؤں کو معاف فرمائیے. اے اللہ, ہم گنہگار و خطاکار ہیں, گناہوں میں ڈوبے ہیں, لیکن اے اللہ آپ کے بندے, آپ کے در کے بھکاری اور سوالی ہیں. اے اللہ, اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ, ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجیے. اے اللہ, جہنم سے رہائی کا فیصلہ فرما دیجیے. اے اللہ, رمضان شریف کا مبارک مہینہ ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے. اے اللہ, اپنی رحمت سے ہم سب کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیجیے, جہنم سے رہائی کا فیصلہ فرما دیجیے. اے اللہ, ہماری نسلوں میں, ہمارے بچوں میں ایمان کو مضبوط فرمائیے. اے اللہ, ہم سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ, آپ کی دی ہوئی شریعت, آپ کا دیا ہوا قانون ہمارے واسطے نعمت ہے. اللہ, اے اللہ, ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ, ہمارے مردوں کو, ہماری عورتوں کو, ہمارے بچوں کو, سب کو دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ, جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے. اے اللہ, جو لوگ پریشان حال, ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. اے اللہ, جو لوگ بھی اپنی الجھنوں میں ہیں, مصیبتوں میں ہیں, ان کی مصیبتوں کو دور فرمائیے. اے اللہ, پورے عالم اسلام میں, پوری دنیا میں امن و امان قائم فرمائیے. اے اللہ, دین کا ماحول پیدا فرمائیے. اے اللہ, الفت و محبت کا ماحول پیدا فرمائیے. اے اللہ, اس مسجد کو, اس مسجد کی مصلیوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھیے اور اس مسجد کو ترقی عطا فرمائیے. جو منصوبے اس مسجد کے ہیں, ان منصوبوں کو اللہ غیب سے پورا فرمائیے. اے اللہ, یہاں کے سارے مساجد, سارے مکاتب اور سارے دینی اداروں کو ترقیات سے نوازیے. اے اللہ, اس ملک میں ایمان کا, توحید کا ماحول پیدا فرمائیے. اے اللہ, یہاں کے باشندوں کو, غیر مسلموں کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیجیے. اے اللہ, یہاں کے نوجوانوں کو, مسلمانوں کو, اے اللہ, ایمان پہ قائم رکھیے, دین و شریعت پہ قائم رکھیے. اے اللہ, ہمارے اندر آپس میں محبت کا ماحول پیدا فرمائیے, ہمارے گھروں میں الفت و محبت کا ماحول پیدا فرمائیے. اے اللہ, ہمارے فیملی ویسی ہو جیسے اللہ کے رسول چاہتے ہیں، جیسے اللہ کی شریعت چاہتی ہے، کہ اللہ ہمارے گھروں میں امن و سکون نصیب فرمائیے، محبت پیدا فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں میں اتحاد پیدا فرمائیے، اے اللہ اے اللہ۔ جو لوگ بھی اسلام کی وجہ سے پریشان کیے جا رہے ہیں مختلف ملکوں میں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، اے اللہ شام کے مسلمان، عراق کے مسلمان اور لیبیا کے، ان مختلف ملکوں کے مسلمان جو جنگ و جدال کی وجہ سے پریشان ہیں، اے اللہ ان سے ان کے حالات کو درست فرمائیے، اے اللہ امن و امان وہاں قائم فرمائیے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ تمام مسلم ممالک کی حفاظت فرمائیے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔